الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مية ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ و آلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہم اس عظیم ہستی کا دن بنا رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت نازک وقت پر بیدار فرمایا، ایک ایسا وقت جو مذہبی اور سیاسی دونوں حوالوں سے انتہائی نازک تھا، اور سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ الگ موضوع ہے کہ جن ترک موالات، تحریک خلافت، شدھی تحریک جو اس زمانے میں تحریکیں چلی، اس میں آپ کا کیا کردار رہا اور آپ نے کس سوچ کے تحت لوگوں میں فکر کو عام کیا، اور دوسری طرف دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے پسے پردہ عقائد میں ایسی خطرناک سازشیں کی جا رہی تھی کہ جس سے پردہ وہی چاک کر سکتا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی شعور عطا فرماتا. ایک وار جو دنیاوی حوالے سے ہو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جو وار دینی حوالے سے ہوتا ہے، یہ سب سے خطرناک وار ہوتا ہے. لہذا میں مختصر وقت میں بہت مختصر گفتگو کروں گا، کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات آپ کے سامنے مکمل کر دوں، اور آپ سے اجازت چاہوں تو سب سے پہلے دیکھیں، جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آ حضرت، تو اس سے فوری طور پر ہمارے ذہن میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ وجود ذہن میں آ جاتا ہے، اور جو ہی ایک لفظ اعلی حضرت کا استعمال کرتے ہیں فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام، ایک مجاہد کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو اعلی حضرت کا لفظ ہے، کیا یہ ہماری خوش عقیدگی ہے یا آپ سے محبت کرنے والوں کا دیا ہوا خطاب ہے، یا ہم جوش خطابت اور محبت میں آپ کو اعلی حضرت کہہ دیتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ جو عاشق رسول جس کو یہ خطاب ملا اعلی حضرت کا، جن کی شخصیت ہما جہد شخصیت تھی، جن کا فیضان فیضان رسول تھا، وہ کون سا علم تھا کہ جس پر آپ کو دسترس نہ تھی؟ کون سا علم تھا؟ آپ دیکھیے مختصراً اگر اس علم کی فہرست بنائی جائے کہ جن علوم پر آپ کی کتابیں موجود ہیں یا آپ نے ان علوم پر کچھ لکھا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ تفسیر ہے ہمارے سامنے، قرآن کنز الایمان. اب بظاہر دیکھیے تفسیر آپ نے نہیں لکھی، آپ نے ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس نام سے آپ کا کنز الایمان ہے. لیکن اس ترجمے کی کیا خاص بات ہے وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن مختصر بتاتا ہوں. اس کو ہم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان تفسیر سے مبرہ ہو جائے تو اس کو تفسیر کی حاجت ہے. یعنی آپ کے لفظوں میں وہ سمندر ہے، آپ کی گفتگو میں وہ بے پناہ باتیں ہیں کہ ایک پڑھنے والا تہہ تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جملہ ایک ہوتا ہے، بات ایک ہے, لائن ایک ہے, مگر سمجھنے والے بہت آگے تک اس کو سمجھ جاتے ہیں. یہ ہے خاص کمال آپ کے ترجمے کا. تو تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, ریاضی ہے, سائنس ہے, فلسفہ ہے, علم حیات ہے, جعفر ہے, علم جعفر طبیعت ہے, کیمیا ہے, طبیعت یعنی فزکس, کیمیا یعنی کیمسٹری, اقتصادیات ہے, ارضیات ہے, طب ہے, جغرافیہ ہے, تاریخ ہے, سیاست ہے, علم مناظرہ ہے, علم منطق ہے, علم معنی, علم بیان, علم قرأت, علم تجوید, علم سلوک, نعت, شاعری, لغت, خط نص, خط نستعلیق. الغرض یہ کہ اس کے علاوہ علماء نے 60 ایسے علوم گنوائے ہیں کہ جن کے اوپر براہ راست آپ نے کتابیں لکھی ہیں یا ان کے اوپر موضوعات پر آپ کی دستاویز موجود ہے. اور اس کا اظہار آپ نے اظہار نعمت کے طور پر اپنی شاعری میں بھی ایک جگہ کی ہے. ایک تو ہوتا نا کہ جناب ہم نے کئی چیزیں نکال دی, نہیں ایسی بات نہیں. ایک عالم دین, ایک سچا عالم دین بطور اظہار نعمت کے پروردگار بارگاہ کی اب بارگاہ میں اظہار نعمت پر یہ عرض اپنی خدائے کے بخشش میں عرض کرتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. جس سمت بھی آپ آ گئے ہو آپ نے ایسے سکے بٹھائے ہیں, وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ حقیقتاً لوگ آپ کے علم کے معترف نظر آتے ہیں. اس کا اظہار آپ نے خود اپنی شاعری میں فرمایا. لیکن دیکھیے گردش ایام یعنی جو زمانے ہمارے سامنے چلتے ہیں, اس میں ایک بڑی ایک ستم ظریفی ہے. ستم ظریفی یہ کہ تاریخ میں ہمیں ایسی بیشتر شخصیات نظر آتی ہیں کہ جو بڑی مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ, بڑی شہرت رکھنے کے ساتھ ساتھ, بڑا علم و مرتبہ و مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ نصیری فرقے والوں نے اگر ان کو خدا بنایا تو خارجیوں نے کافر قرار دے دیا. حضرت علی کے بارے میں جو تاریخ پڑھتے ہیں جن کو اس کا علم, محمد علی جناح آپ کے چاہنے والوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کہا, لیکن فتویٰ بازوں نے آپ کو کافر اعظم ٹھہرایا. کافر اعظم ٹھہرایا جن لوگوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا علم و مقام و مرتبہ, ان کی تحریریں, ان کا کام کو جانا, انہوں نے اعلی حضرت ٹھہرایا. اور جنہوں نے آپ سے نفرت کی, جن کے اپنے دلوں میں کدورت تھی, انہوں نے آپ کو متشدد بدعتی قرار دیا. کیا بدعت کیا؟ یہ ستم ظریفی ہے تاریخی کی. ہم نے مثال حضرت علی سے اس لیے دے دی کہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ ہستی کے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و محبت ملی, لوگوں نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا, لوگوں نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا. تو یہ ستم ظریف یہ ہے کہ جو جس ہستی نے رد بدعت میں, جس ہستی نے بدعت کے رد میں جس کی شخصیت شمشیر بے نیام تھی, اس کو بدعتی کہہ دیا گیا. جس ہستی کے فتووں میں سب سے زیادہ دین کے خلاف کام کرنے والے, شریعت کے خلاف کام کرنے والے اور بدعتیوں کے خلاف سب سے زیادہ سخت زبان نظر آتی ہے, انہی کو لوگوں نے بدعتی کہہ دیا. یہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ اپنے دل کا میل ہے, اپنے دل کی حسد ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس میں انسان خود بخود جلتا رہتا ہے, ان کے کارنامے دیکھ کر, ان کا علم دیکھ کر, ان کی محبت کے ڈنکے دیکھ کر وہ جلتا رہتا ہے. دیکھیے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جس ہستی کے متعلق یہ کہا ان کے فتووں میں پھر سختی آئی. ڈاکٹر علامہ اقبال, انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فتووں میں اگر سختی نہ ہوتی تو وہ اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ امام ابو حنیفہ ہی ہیں, بر صغیر کے آپ امام ابو حنیفہ ہیں.
اس کی وجہ یہ کہ آپ کی خوبصورتی وہی فتووں کی سختی تو ہے جو آپ کو لوگوں سے الگ اور ممتاز کرتی ہے. آپ کے فتووں کی یہی سختی تو ہے جو آپ کے مسلک کو ہزاروں لوگوں سے علیحدہ اور جدا اور علیحدہ تشخص دلواتی ہے. لہذا آپ پکے حنفی اور سلفی تھے. سلفی کہتے ہیں جو بدعتوں کو سختی سے مٹانے والا, اس کو سلفی کہا جاتا ہے. آپ پکے حنفی اور سلفی تھے. اس کے اوپر آپ کے فتوے ایک دو نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. لہذا میں دو حوالے آپ کے سامنے دینا چاہوں گا اس وقت. ایک تو حوالہ یہ کہ جو آپ کی کتاب وصایا شریف اس میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی سنو یا دیکھو, جس سے بھی کوئی بھی ہو, تو تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو اس سے اپنا تعلق توڑ لو. تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ, پیارا کون ہوتا ہے, قریبی عظیم, اس سے اپنا تعلق توڑ لو, فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخی کرتے ہوئے دیکھو, پھر وہ کیسا ہے بزرگ معظم کیوں نہ ہو, اس کو اس طرح سے نکال کر پھینک دو جس طرح دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیتے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب وصایا شریف کا حوالہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک عاشق رسول ذرا سی گستاخی پر پیاروں کو جدا کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہی تو وہ خوبصورتی ہے دین کی, اور یہی بالکل من وعن عقیدہ صحابہ کرام کا تھا. صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا, حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بھائی کو بھی دیکھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کو بھی دیکھا. یہی وہ دین کی خوبصورتی ہے جس میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے سامنے نہ اپنے والدین کو دیکھا کرتے تھے, نہ اپنی ماں کو دیکھا کرتے تھے, نہ اپنے بھائیوں کو دیکھا کرتے تھے, نہ اپنی اولادوں کو دیکھا کرتے تھے. ان کا بھی یہی فتویٰ تھا جو فاضل بریلوی کا فتویٰ ہمارے سامنے آیا. لہذا غالباً میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی بات کو پڑھ کر فرمایا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے. جس راستے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, وہ راستہ کسی بھی شخص کا ہو, اس راستے پر ہم نہیں چلتے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے بس وہی راستہ ہمارا راستہ. اب میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. سابق وفاقی وزیر مذہبی امور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا کوثر نیازی مرحوم, ان کے دو حوالے دوں گا کہ آپ کے فتووں میں جو سختی تھی وہ کیا, کس کی خوبصورتی کیا تھی. کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کا جو درس لیا, کس نے, مولانا کوثر نیازی نے. کہتے ہیں میں نے بخاری شریف کا درس جو لیا ہے وہ مشہور دیوبندی عالم بقول ان کے شیخ الحدیث محمد ادریس کاندھلوی, محمد ادریس کاندھلوی سے میں نے بخاری شریف کا درس لیا. کہتے ہیں اکثر ہم درس جب لیتے تھے تو کبھی کبھی امام احمد رضا کا تذکرہ آتا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا, مولانا, کہتے ہیں ان کا تکیہ کلام تھا مولانا صاحب, کہتے ہیں مولانا صاحب کہ امام احمد رضا کی بخشش تو انہی فتووں پر ہو جائے گی جو فتوے انہوں نے ہم پر لگائے. ان کے الفاظ میں آپ کو کتاب کا حوالہ, کتاب بھی ہے میرے پاس, ان کی بخشش تو انہی فتووں پر ہو جائے گی جو انہوں نے ہم پر لگایا. اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وجہ یہ کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم ہمارے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کو بھی تم نے فتوے لگا دیے صرف حضور کی محبت, جاؤ تمہاری ہم بخشش کرتے ہیں. یہ لکھا کتاب. دوسرا حوالہ, اب مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود مولانا مفتی شفیع دیوبندی سے سنی. کیا سنی؟ کہتے ہیں کہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر مولانا اشرف اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچی تو وہ درد دے رہے تھے, پڑھا رہے تھے, فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھا دی اور مغفرت کی دعا کی. جو حاضرین محفل بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت انہوں نے تو زندگی بھر آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، آپ ان کی مغفرت کی دعا کر لیں. کہتے ہیں کہ یہی بات تو سمجھنے کی ہے، یہ الفاظ ان کے کہ یہی بات تو سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ مولانا کو یقین تھا، یہ لفظ دیکھیں غور سے سنیے گا، یہ مولانا کو یقین تھا کہ ہم نے گستاخی کی ہے. اور جب ایک عالم کو یقین ہو، اب یہ میں اپنے اس بات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، عالم کو جب کسی چیز کا یقین علم ہو جائے قرآن و حدیث کی روح سے کہ فلاں چیز کفر ہے، تو عالم اگر زبان سے بات نہ کرے یا مفتی فتویٰ نہ دے تو خود کافر ہو جاتے ہیں. یہ بالکل متفق کا مسئلہ ہے. اسی لیے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو مولانا کو یقین تھا، مولانا کو یقین تھا کہ ہم نے گستاخی کی ہے، اس لیے انہوں نے ہم پر فتویٰ لگایا، اگر وہ ہم پر فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے، ہم پر فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے. اب مختصرا میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مختصرا وقت میں تھوڑی سی باتیں کریں گے. 12 جلدوں میں ہے یہ فتاوی رضویہ. فتاوی عالمگیری جو ایک بادشاہ نے لکھوایا شاہجہاں نے، اب جانتے ہیں کہ یہ 40 علماء کا بورڈ تھا جس نے فتاوی عالمگیری لکھی اردو زبان میں، اس وقت بڑی لاجواب کہ اس کے بعد فتاوی رضویہ کا مقام. لیکن ایک تنہا شخص اور 40 علماء کا بورڈ، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. سوال آگے تشریف لے آؤں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس فتوے کے حوالے سے کہ امام عمر رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اہل سنت نے، تقریباً 285 قسم کے پانیوں کا تذکرہ کیا ہے. 285 ایسے پانی ہیں مختلف جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، جس میں سے 160 ایسے پانی ہیں جن سے وضو کیا جا سکتا ہے. 160 اقسام مختلف پانیوں میں کیمیکل کی آمیزش ہو جاتی ہے، مٹی کی آمیزش ہو جاتی ہے بہت سی جگہوں پر. یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا علم ہے فزکس پر، بایولوجی پر، کیمسٹری پر، شعبہ ارضیات پر، پانی کی اقسام پر، ان تمام چیزوں پر جس کا علم ہو، جو ان حقائق کو، ان سائنسی علوم کو، یہ سائنسی چیزوں کو نہیں جانتا، وہ پانی کی مقدار 3 یا 4 یا 5 یا بہت آگے گیا 50-60 اقسام پر چلا جائے گا. یہ وہی جان سکتا ہے جس کی نظر نہ ہو، بصیرت بھی اس کے پاس ہو، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتا ہو، اور بصیرت بھی ایسی کمال کی کہ جو موجودہ سائنسی تقاضوں کو پورا کرتی ہو. اب فرماتے ہیں 160 قسم کے پانی ایسے ہیں کہ جن سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اور پھر آگے فرما دیں 125 قسم کے پانیوں کی وہ اقسام ہیں جن سے آپ وضو نہیں کر سکتے. ان دونوں کو ملا لیجئے تو 185 ایسے پانیوں کے اقسام آپ نے بیان فرمائی. تیمم کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی، دیکھیے گزشتہ جو فقہا تھے انہوں نے جو تیمم کی مٹیوں کی جو اقسام بیان کی وہ 84 قسم کی مٹیاں تھیں، 84 قسم کی ایسی مٹیاں تھیں کہ جن سے تیمم کو جائز لکھا گیا. 84 یقیناً یہ ایک دو عالموں کا کام نہیں، مسلسل 1400 سال سے جو مسلسل محنت تھی، جو جدوجہد تھی، جو کام تھا، جو کاوشیں تھیں، بلاخر 184 مٹیوں تک پہنچے. لیکن آپ نے آ کر اس میں مزید اضافہ کیا اور 84 سے تعداد لے گئے 191. یہ وہ ہستی، میں نے جیسے کہا یہ کون کر سکتا ہے جس کو شعبہ ارضیات، زمین پر کمانڈ حاصل ہو، مٹیوں کو وہ جانتا ہو، زمین کو وہ جانتا ہو. مٹی کی اقسام تو وہی بیان کرے گا نا جس کا یہ شعبہ ہوگا. اس کے علاوہ پھر ایک اور بات سماعت فرمائی، ایسی مٹیاں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، ان کی تعداد پچھلے فقہا نے 85 لکھی، لیکن آپ نے 130 بیان فرمائی. اب وہ فقہا اور تنہا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تعداد کو اگر ہم دیکھیں، دونوں تعداد کو ملا کر مٹیوں کی تعداد پرانے فقہ فقہا کی 169 بنتی ہے، جن سے جائز ہے اور جن سے ناجائز ہے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کی اس تعداد کو جمع کریں تو تعداد بنتی ہے 321. مٹی تو مٹی ہے، اٹھائیں اس کو ماریں گے تو مٹی ہے. اللہ والوں یہ ہے نظر، یہ ہے کمال. وہ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ لکھا کہ قوم کیا ہے، امامت کیا، یہ دو رکعت کا امام کیا جانے. امام تو وہی ہے جو حقیقتاً امام، تو معلوم ہو یہ ہے امام. امام کا تصور جو اسلام دیتا ہے، یہ امام کا تصور ہے کہ وہ صرف مصلی کی حد تک امام نہ ہو، ہر معاملے میں امام امامت کا منصب رکھتا ہو. علمی حوالے سے آئے تو وہ لوگوں کو خاموش کر دے، تقوی کے حوالے سے آئے تو وہ سب سے آگے نظر آئے، خطابت کے حوالے سے گفتگو ہو تو وہ سب سے آگے نظر آتا ہو. اگر یہ کہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص اس کی صحبت میں بیٹھ کر سر جھکا کر اس کی تذبیح پڑھتا ہوا کہہ دے لہذا کون نہیں جانتا. کتنا مشہور واقعہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ریاضی کے حوالے سے، جو سر آغا خان سر ضیاء الدین سے منسوب، بڑا مشہور واقعہ اس سنانے، آپ نے 10 دفعہ اس کو سماعت کرنا ہے. تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شعبے سے جب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص استفادہ کرتا تھا تو آپ کے گن گاتا ہوا جاتا تھا. لہذا یہ صرف آپ کے فتوے کا کمال تھا جو مختصر میں نے آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کی. فتوے کے حوالے سے ڈاکٹر حسن خان انہوں نے ابھی پٹنہ یونیورسٹی انڈیا میں آپ کے فتوے پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ کتاب فقیہ اسلام کے نام سے پاکستان میں بھی چھپی ہے اور ہندوستان میں بھی چھپی ہے. آپ کی شخصیت پر اس کثرت کے ساتھ تحقیق، ریسرچ اور پی ایچ ڈی کیے جا رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان یعنی بر صغیر میں کسی عالم دین پر اتنی تعداد میں پی ایچ ڈی نہیں کیے گئے. یعنی حکومتی سطح پر، علمی سطح پر، جدید یونیورسٹی سطح پر آپ کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، اسی لیے پی ایچ ڈی ہو رہی. جس کی شخصیت میں جان ہی نہ ہو اس پر کلام کیا ہوگا، اس پہ لکھا کیا جائے گا؟ جس کا کوئی کام ہی نہ ہو اس کے اوپر کام کیا کیا جائے گا؟ اور جس کا کام ہم جہت ہو، جس کے کام کی سرحدیں ختم نہ ہونے والی، جس کے کام کی گہرائی اتنی تہ تک پہنچے کہ انسان نہ پہنچ سکے، پھر اس کی تحقیق ختم نہیں ہوتی. لوگ آج 69 سال بعد بھی ان کے اوپر تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے کام کا کمال تھا. اب آئیے مختصراً تھوڑا سا فتوے کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ نے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبان میں فتوی ارسال دیے. عربی، اردو، فارسی زبان میں فتوی تو آپ خود، انگریزی زبان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی خاص بات تھی جو شخص جس زبان میں آپ سے فتویٰ پوچھتا تھا آپ اسی زبان میں فتویٰ دیا کرتے تھے. یعنی جس زبان میں خط آیا ہوں، جس زبان میں خط آتا تھا. لہذا انگریزی کے حوالے سے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فتویٰ لکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کو انگریزی میں ٹائپ کروا کر اس پتے پر ارسال کر دیا کرتے تھے. ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، بعض دفعہ آپ کے پاس خط یعنی مسائل شاعری کی صورت میں آتے تھے، منظوم ہوتے تھے، اور جس ردیف کافیے میں آپ سے سوال پوچھا جاتا تھا آپ اسی ردیف کافیے میں جواب ارسال فرمایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ دوسرا ردیف کافیہ لے لیا. مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض شاہ صاحب سہروردی نے ایک دفعہ مجھے خود یہ بات بتائی کہ میرے دادا مرشد سید ابو الفیض سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ لاہور سے پڑھنے گئے بریلی شریف، اور چونکہ سید تھے لہذا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت فرماتے تھے میرے دادا مرشد سے. کہتے ہیں رات کے وقت جب طالب علم پڑھائی سے فارغ ہو جاتے تھے تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں ان کو بلوا لیا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو, یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کسی کتاب میں درج نہیں ہے. اس میں بس دو ہی واسطے ہیں, میرے دادا مرشد, میرے پیر اور میں. کہتے ہیں کہ مجھے کمرے میں بلوا لیا کرتے تھے, اور یہ وہ ایام تھے کہ جب آپ کی طبیعت کافی خراب تھی, علیل تھی, آپ کافی بیمار تھے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن رات کو خطوط پڑھنے کی ذمہ داری میرے دادا مرشد کی تھی کہ وہ مختلف ممالک سے جو خطوط آئے ہیں علاقوں سے وہ پڑھ کے سنائیں. اس میں کیا کیا مسائل ہیں, کہتے ہیں میں پڑھ کے سناتا تھا اور جب خط ختم ہو جاتا تھا تو لیٹے ہی لیٹے فرماتے تھے کہ ابو الفیض یہ اس لائن میں یہ والی کتاب لگی ہے, یہ نکالو, اس کتاب کا اتنا صفحہ اور اتنی لائن اس پر درج کر دو, یہی اس کا جواب ہے, یہی اس کا جواب ہے. دیکھا آپ نے, بیماری کا عالم ہے اور عالم دیکھیں کہ اس وقت بھی دین کا شوق, دین کی محبت, اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے پیر و مرشد کا جس دن انتقال ہوا ہے بدھ کے دن, ایک آنکھ جو تھی وہ خود بخود اس کا یہ گر گیا تھا, یہ کھلتی نہیں تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے یہاں بدھ کو حلقہ ہوتا ہے, اس میں آپ درس دیا کرتے تھے, اور آج کل جو اس دن جو کتاب, ان دنوں میں جو کتاب چل رہی تھی وہ فتح الربانی چل رہی تھی. ایسے آنکھ کو کھول کر اور ایک گھنٹہ مطالعہ کیا تھا جس دن انتقال ہوا, ایک گھنٹہ مطالعہ کیا تھا. یہ اللہ والوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے پروردگار عالم سے, وہ اپنی تکالیف, اپنی بیماریاں, اپنے مسائل کو آڑے نہیں دیتے. بس جو اللہ سے عہد و پیما کیا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری ہوتا ہے, اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہم نے تجھ سے عہد کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا, آج تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اپنا وعدہ پورا کر دے. یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے, یہ اپنی تکلیفیں, اپنی پریشانیاں نہیں دیکھا کرتے. بس ان کو جو کرنا ہے تو وہ کر کے جاتے, تو وہ کر کے جاتے, آخری سانس تک وہ اپنا کام کرتے. لہذا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, امام اہل سنت, بیماری کے عالم میں جب آپ انتہائی نہ کہا تو کمزوری محسوس کرتے تھے, اس وقت بھی خطوط کا رات کو سننا, رات گئے تک جاگنا, اور پھر ان تحریروں کو لکھوانا, اور پھر جب ساری تحریریں تمام جوابات لکھوا دیا کرتے تھے تب آپ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ صرف واقعات نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے بہت اہم کے اہم چیز ہے. ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کا نام لیتے ہیں, تو ہم ان چیزوں پر آگے بڑھنا ہوگا, ہم ان چیزوں کو سنبھالنا ہوگا. ہم ان کے امین, ان کے کاموں کے امین, ہم صرف ان کے نام کے امین نہیں, ہم صرف ان کے عرصوں کے امین نہیں, ہم صرف ان کی باتوں کے امین نہیں, ہم ان کی تحریر کے امین ہیں, ہم ان کی فکر کے امین ہیں, ہم ان کی جدوجہد کے امین ہیں, ہم ان کے ہر اس کام کے امین ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. ہم ان تمام چیزوں کے امانت دار ہیں اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان تمام چیزوں کے امانت دار. تو لہٰذا صرف نام لے دینے سے کام نہیں بنے گا, ہمیں کام بھی کرنا پڑے گا. لہذا اب میں آپ کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف لاتا ہوں. کنز الایمان کی ترجمۃ القرآن, اس نام سے کنز الایمان کا ترجمہ. اس میں بہت گفتگو ہوئی, پہلے بھی پچھلے درس میں بھی میں نے اپنی تقریر میں سے تفصیلی بات کی تھی اور بہت تفصیلی آپ کو بتایا تھا. 1930 میں, 1930 میں ترجمۃ القرآن آپ نے ختم فرمایا, اور آج یہ جو صدی ہے یہ 1430 ہے, یعنی پورا ایک صدی گزر گئی ہے آپ کے ترجمے, پوری ایک صدی. علامہ صاحب نے آپ کو تشریف فرمائے, جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے ترجمے لکھے ہیں, لوگ جانتے بھی نہیں. غالباً آپ کو خواجہ حسن نظامی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے ترجمۃ القرآن, ترجمہ قرآن کیا, موجود ہے, لوگ نہیں جانتے. ڈپٹی نذیر احمد کا بھی ترجمہ قرآن موجود ہے, سر سید احمد خان کا بھی ترجمہ قرآن موجود ہے, کون کتنے لوگ جانتے ہیں, ابھی بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں. بس جو شرف قبولیت پر پہنچ جائے پروردگار عالم, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں مقبول ہو جائے, وہی مشہور ہو جاتے ہیں جس طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام کا مصرع مشہور ہو گیا. اپنے کیا غیر بھی اس کو جانتے ہیں, اپنے کیا غیر بھی اس کو جانتے, پڑھے لکھے کیا جاہلوں کے منہ سے بھی بے اختیار کی خوبصورتی سے نکلتا ہے کہ جیسے یہ علی ہے, جیسے یہ ناخوان ہے, اس کی طرز کیا, اس کے لفظ کیا, ہر ہر کلمہ لوگوں کو ایسا اجبر اور یاد ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے ان کی اپنی صحیح و جدوجہد نہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یاد کروایا ہے. اس لیے کہ یہ جملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی محبت سے لکھا گیا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لگتا تو یہ ہے کہ یہ جملہ اتنا کافی ہے کہ اس کو پڑھ کر بس قلم توڑ دیا جائے, آگے سب ختم. ایسی خوبصورت بات کر گئے ہیں ترجمۃ القرآن. اس پر بھی دیکھیے میں اس لیے بتاتا چلتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کی کن کن چیزوں پر کام ہو رہا ہے. اس پر بھی ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب اس وقت بھی پروفیسر ہے, لیکچرار ہے کراچی یونیورسٹی میں, شعبہ ارضیات کے پروفیسر ہیں. انہوں نے کنز الایمان پر پی ایچ ڈی کی ہے. کس کی نگرانی میں؟ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد مرحوم صاحب, ان کی نگرانی میں کنز الایمان پر پی ایچ ڈی کیا. صرف کنز الایمان پر, میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہوا. شخصیت پر تو ہو رہے ہیں, کنز الایمان پر میرے علم میں نہیں. یہ آپ کے ترجمہ قرآن کی خوبصورتی اور بہترین. بس آخری ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا, اس کے بعد آپ سے زیادہ چاہوں گا. دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نعت کی طرف اگر ہم آئے تو نعت کے حوالے سے بھی, آپ کی نعت کے اوپر بھی انڈیا میں ابھی حال ہی میں پی ایچ ڈی ہوا ہے آپ کے سکھ نعتیہ شاعری کے اوپر, پاکستان میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کر چکے ہیں. آپ کا نعت کا ایسا مقام تھا, حالانکہ اگر آپ ہدائی کی بخشش پڑھیں تو دو تین جگہ آپ نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میرا جو اصل شعبہ ہے وہ نعت خوانی نہیں, علم ہے, تحقیق ہے, جستجو ہے, ریسرچ ہے, تحقیقی ورک, لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کمال تھا نعت کے اندر, میں آپ کو عرض کروں اس زمانے میں ایک شاعر تھے اطہر ہاپوڑی مرحوم. ایک دفعہ انہوں نے کوئی نعتیہ نعت لکھی اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجی. اس کا شعر تھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس میں لیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا اور خیمہ گنبد خضرا کو. اب یہ شعر جب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ انتہائی ناراض ہوئے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, بے ادبی, یہ کیا لکھ دیا آپ نے کہ آپ نے لیلا سے حضور اکرم کو تشبیہ دی, یہ کیا بات. اب جو آپ نے اصلاح فرمائی, دیکھیں کتنی زبردست اصلاح فرمائی آپ, اللہ وسلم. کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, پہلے مصرے کو ویسی رکھا, کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. کیا دیکھیں اب کیا خوبصورتی, قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اسی طرح ایک اور شاعر, انہوں نے کچھ اس طرح کا مصرع لکھا جس کا میں مفہوم بتاتا ہوں, کہ حضرت حضور علیہ السلام کو سلام کے آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت کم ہو گئی. اب بڑے حسین و جمیل تھے, اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا, بڑا آپ کا معاملہ تھا, عزیز مصر تھے اور پتہ نہیں. آپ کے پاس جب شعر پہنچا تو آپ نے فرمایا شاعر کو مخاطب کر کے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا, جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے تو نبیوں کو رفعت عطا ہوئی ہے, ان کو تو بلندیاں ملی ہیں, یہ آپ کیا لکھ کر چلے گئے. یہ وہ کمال تھا کہ بڑے بڑے شعراء کرام آپ سے اصلاح لیا کرتے تھے, اصلاح لیا کرتے تھے آپ. لہذا اردو زبان میں اگر ہم سلام رضا کو قصیدہ بردہ شریف کہہ دیں, اردو زبان کا قصیدہ ہے یہ سلام, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے یہ سلام جو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا. اور دیکھیے اس میں جو چیز آپ نے بیان فرمائی, جو اشعار اس نے بیان فرمائے, الحمدللہ آج بھی کتنے ناطخاں حضرات ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب جناب سید فصیح الدین سہروردی, میرے خیال میں میری نالج کے مطابق, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ واحد ناطخواں ہیں جنہوں نے پورا سلام دو کیسٹوں میں ریکارڈ کروایا, ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کروایا لیکن میری نالج میں نہیں, پورا سلام دو کیسٹوں میں ریکارڈ کروایا. اور یہی نہیں, آپ کے اشعار پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس پر تحقیق کی جا رہی ہے, اس پر اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے, کسی سلام پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام پر حاشیہ لکھا گیا ہے, اس پر تشریحات لکھی گئی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود جو آپ نے ترجمہ لکھا, کتابیں لکھی, سینکڑوں کتابوں پر تقریباً تصانیف لگ بھگ 1000 کے قریب, ڈاکٹر مسعود پروفیسر مسعود صاحب مرحوم نے 600 کچھ لکھی ہیں, مختلف آرائیں بر 1000 تک تصانیف پر علماء متفق جو آپ نے لکھی, ان تمام کاوشوں کے باوجود, ان تمام محنت کے باوجود, اس تمام جد و جہد کے باوجود, اس عاشق رسول کی ایک عجیب خوبصورتی میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, اور اسی کو ایک عالم کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جو ہوتا ہے نا, کتنا ہی کام کر لے اس میں آج بھی ان کے ساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی, اس کے اندر میں نہیں ہوتی, اس کی زندگی کا مطمع نظر بس ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری جدوجہد, یہ ساری کوشش, یہ ساری صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح قبول فرما لے, بس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. لہذا آپ نے کیا فرمایا اپنے نعتیہ اشعار میں, سلام میں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ روز محشر سب ضرور پڑھ رہے ہوں گے, سب سلام پڑھ رہے ہوں گے, سب آپ کی تعریف و توصیف کر رہے ہوں گے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جھرمٹ میں آئیں گے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدسیوں کی جھرمٹ میں آئیں گے, جو قدسی آپ کے خدمت گزار ہوں گے, جو قدسی خاص آپ کی محبت میں آپ کی خدمت پر معمور ہوں گے, وہ قدسی مجھے اشارہ کریں گے کہ احمد رضا سب سلام پڑھ رہے ہیں, تم بھی آپ کی شان میں سلام پڑھو. بس جب یہ اشارہ مل گیا میری ساری محنت قبول ہو جائے گی, میری ساری مزدوری قبول ہو جائے گی. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ محبت ہے اس عاشق رسول کی جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے, جو ہمیں بتاتی ہے ہم نے کیا کیا. کام تو یہ لوگ کر گئے, کام تو یہ لوگ کر گئے, ہم تو صرف ایک زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ, باتیں کرنے والے لوگ. لہذا ان حضرات کا مرتبہ مقام یہ کہ آخر میں کہتے ہیں کہ بس اتنا مجھے اجازت مل جائے کہ حضور کے جھرمٹ میں فرشتوں کی آئیں گے, وہ مجھے صرف سلام پڑھنے کی اجازت دے دیں, میرا سب کچھ, میرے تو سمجھ لیں کہ سب کچھ مجھے مل گیا. کتنی بڑی بات. اعلیٰ فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ, میں نے جیسے کہا کہ آپ کے فتاوے, آپ کی کتابیں اور ابھی سینکڑوں تصانیف آپ کی ایسی ہیں جو ابھی تک زیور تباہ سے آراستہ نہیں, ابھی اس کی چھپائی چھپی نہیں ہے وہ کتاب, نہ جانے کن کن علوم پر آپ نے لکھا ہے, کون کون سے ایسے علوم ہیں جو اب تک ہماری دسترس ہم تک نہیں پہنچے. لہذا آج کا دن بنانے کا مقصد, بس آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا, وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دن منانے کا مقصد یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایام بالکل منائے جاتے ہیں, اور اسی لیے منائے جاتے ہیں کہ ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, ان کی باتیں تازہ ہوتی ہیں, ان کی تحریک, ان کی جدوجہد, ان کی کوششوں کو سن کر ہم میں ایک ولولہ, ایک جدوجہد, ایک کوشش پیدا ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل میں ہمیں بھی وہ لگن, وہ شوق, وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم ان حضرات کی, ان حضرات کے کام کو آگے, ان حضرات جیسا کام تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں, ان کے کام کو لوگوں تک پہنچا سکے, ان کی جدوجہد, ان کی انہوں نے جو زندگی بھر ایک خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول کے لیے اپنی زندگی کو مکمل ختم کر دیا, اس عشق رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. اور یہ جبھی ممکن ہے, یہ جبھی ممکن ہے کہ اس عشق رنگ اپنے اندر بھی نظر آئے, جب اس عشق کی, اس عشق کی کرنیں اپنے اندر بھی جگمگائیں, تو جب زبان اور حال ایک ہو جائے گا تو زبان سے نکلی ہوئی بات سامنے والے پر اثر کرے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.